بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
آج کی ہماری نشست میں الحمدللہ تسلسل ہے اس گفتگو کا جو ہم محرم سے پہلے جہاں پر ہم نے چھوڑا تھا اپنی بات، اور شاید آپ لوگوں کو آج کا پیغام مجلس کے عنوان سے ملا ہے، لیکن مجلس یہ صرف ان معنوں میں ہے کہ آخر میں انشاءاللہ وہ ذکر امام حسین علیہ السلام، ورنہ یہ کہ جو ہم اپنے جو ہمارے ڈسکشن کا طریقہ ہے اور بیچ میں آپ کے سوال و جواب کرنے کی جو آزادی ہے اور تھوڑا سا میرے لیے وقت کی آزادی، کیونکہ مجلس مجھے سب سے زیادہ دشواری سے وقت کی ہوتی، تو وہاں ان چیزوں کی طرف واپس آ گئے ہیں. ہم گفتگو کر رہے تھے ایام اذان کے شروع ہونے سے پہلے نہج البلاغہ میں کے ریفرنس سے، اور نہج البلاغہ میں ہم نے جس موضوع پر خاصی تفصیل سے بات کی وہ توحید پروردگار کا موضوع تھا، اور اس ضمن میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کئی چیزیں جو میں نے کہا جس حد تک میرے لیے ممکن ہے اس حد تک امیر المومنین علیہ السلام کے کلمات معجز بیان، اس میں کوئی مبالغہ آ رہا ہے یا صرف تاریخ کی نیت سے نہیں بلکہ حقیقت، کیونکہ ایسے جملے ایسے کلمات انسان کو کہیں اور پڑھنے اور سننے کو نصیب نہیں ہوتے جو آپ نے ارشاد فرمائے. اور اگر آپ کو یاد کہ میں نے خطبہ اول سے پانچ فقرے منتخب کیے تھے اور اس کے بعد کے جو جملے ان کی تشریح کی تھی، اور وہ پانچ فقرے یہی تھے کہ جس میں آپ نے پانچ مراحل توحید کے بیان فرمائے کہ اول الدین معرفتہ، دین کی ابتدا معرفت خدا ہے، اور معرفت کا کمال تصدیق، اس کی تصدیق کرنا ہے، تصدیق کا کمال توحید ہے، توحید کا کمال اللہ کے لیے خالص ہو جانا ہے، اور اللہ کے لیے خالص ہونے کا کمال یہ ہے کہ خدا سے صفات کی نفی کر دی جائے. ان پانچ فقروں کو بیان کرنے کی ان کو کھولنے کی کوشش کی تھی جس حد تک ہمارے لیے ممکن تھا. پھر ہم نے اسی زمن میں سورہ اخلاص کی آیتوں کے حوالے سے بھی کچھ مدد لی توحید کو بیان کرنے کے لیے، اور آخر میں ہم بات کر رہے تھے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے قرآنی آیتوں کی تفسیر اور تشریح کے طور پر اس کائنات کو اور اس میں پائی جانے والی مخلوقات کو بھی خدا کی معرفت حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ قرار دیا. اور اگر آپ کو ان خطبات کے ریفرنس یاد ہو کہ خطبہ نمبر 153 تھا چنگالر کے حوالے سے بارے میں، 163 تھا مور پر، اور 183 تھا کہ جس میں آپ نے کئی مخلوقات کا تذکرہ کیا ہے، اس میں چونٹی اور ٹڈی نمائیں جن کا ذکر کہ مخلوقات میں غور و فکر کرنے کے حوالے سے. اور یہاں ایک چیز واقعی عجیب لگتی ہے کہ جب امیر المومنین علیہ السلام نے چونٹی کی بات کی تو آپ نے فرمایا کہ تم اگر اس کے سر میں موجود اس کی آنکھوں کو دیکھو اور ان باریک باریک پسلیوں کو دیکھو کہ جس نے اس کے جسم میں اندر جسم کے اندرونی اعضاء کو سمیٹ کیا ہے، تو ایک بات بڑی حیران کرتی ہے انسان کو کہ ان کے پاس یہ موقع ان کو کیسے ملا چونٹی کی پسلیاں دیکھنے کا. یعنی آئمہ سے ایسے کئی باتیں ہیں کہ جو ممکن ہیں، اور انسان اگر اس پر غور کرے تو حیران ہوتا ہے کہ جس طریقے سے مانو صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں حیران ہوں کہ ارسطو جیسے عقل مند انسان سے یہ غلطی کیسے ہو گئی کہ اس نے ہوا کو ایک بنیادی عنصر مان لیا، عنصر یعنی ایلیمنٹ، جبکہ ہوا تو ایک مرکب ہے کہ جن میں سے ایک عنصر ایسا ہے کہ جو چیزوں کو جلنے میں مدد دیتا ہے. اب اس جب سائنسدانوں نے امام کے اس قول کو جائزہ لیا تو انہوں نے کہا یہ معجزہ ہے. یعنی شیعہ جو بہت سارے معجزے بیان کرتے ہیں وہ ہوں گے، ان کا ہمیں نہیں پتا، لیکن امام کا یہ قول ہمارے لیے معجزہ ہے، کیونکہ اس بات کا بیان کرنا کہ ہوا کئی عناصر سے مل کے بنی اور ان میں سے ایک عنصر یعنی آکسیجن وہ ہے کہ جو چیزوں کو جلنے میں مدد دیتا ہے. جب تک آپ لیبورٹری میں باقاعدہ ہوا کا تجزیہ کر کے انالیسس کر کے اس کے اجزاء کو الگ الگ نہ کریں، یہ بات کو کہی نہیں سکتا. تو اسی طریقے سے کہ باقی سب چیزوں تو نظر آتی ہیں جو آپ ملیں، لیکن چونٹی کی پسلیوں کا تذکرہ، اس کے سر میں موجود آنکھوں کا تذکرہ، اس زمانے میں خوردبین کی مائکروسکوپ بھی نہیں تھی کس طریقے سے، اور نہ یہاں کے میڈیکل میں اس سے ڈائسیکشن اور ڈائسیکشن کے بعد بھی اس کو مائکروسکوپ میں رکھنا کیسے، بہت ہی حیرت انگیز چیز ہے. آج میں چاہ رہا تھا کہ قبل اس کے نہج البلاغہ کے ہی حوالے سے کچھ آگے بڑھیں، اس بات کو سمیٹ کر ایک نتیجہ آپ کے سامنے رکھ دیں کہ توحید کے حوالے سے خاص طور سے اور باقی دوسرے عقائد کے اعتبار سے کہ قرآن نے اور ائمہ طاہرین علیہ السلام نے جو اسلوب جو انداز بیان اختیار کیا ہے اس سے ہمیں کیا بات سمجھ میں آتی ہے. کیونکہ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ ہم عام طور سے زندگی ایسی گزارتے ہیں کہ ہم ایک دوڑتے رہتے ہیں چیزوں کے پیچھے، چاہے وہ چیزیں دین سے متعلق ہوں یا غیر دین سے متعلق ہوں. لیکن تھوڑا سا ٹھہر کر اس بات پر غور کرنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے کہ جو کچھ ہمارے سامنے ہے اس کی تہ میں کیا ہے، اس کی حقیقت میں کیا ہے. یعنی اگر قرآن کریم نے ایک بات ہم سے بیان کی ہے تو اس کا مقصد کیا ہے، اس کی غایت کیا ہے، اس کہیں خدا ہمیں پہنچانا چاہتا ہے، خدا ہمیں کچھ بنانا چاہتا ہے، خدا ہمیں کچھ سکھانا سمجھانا چاہتا ہے کیا. یعنی ہم مثال کے طور پر، یعنی ہم نے جیسے یہ بات فرض کر لی یا ہم نے ایک بات سمجھ لی، اس پر ہم نے اپنا عقیدہ قائم کر لیا کہ مجالس بہت اچھی تھی، اب ہم مجالس میں ہی چلے جا رہے ہیں کچھ سوچ نہیں رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، یعنی ہم اس سے کتنا بن رہے ہیں، ہم کہاں پہنچ رہے ہیں، کہ یہ وہ وقت کہ جو میں بہت ساری چیزوں میں، یعنی مجالس کی مثال تو شاید مجھے نہیں دینی چاہیے، لیکن بہت سارے ایسے کراہے زندگی ہیں کہ جس میں انسان مصروف رہتا ہے اور سوچتا نہیں ہے کہ یہ چیزیں ہمیں کہاں پہنچاتی ہیں. کیونکہ ایک بات جو آپ سمجھ لیجئے کہ زندگی کی ایک بہت اہم اور سنگین حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، اور اسی وقت میں ہمیں اپنے لیے جتنا فراہم کر سکتے ہیں وہ بنا لینا ہے، اس کے بعد موقع نہیں ملے گا. یعنی ہم جتنا وقت بھی کسی بھی چیز میں ہم نے اس انداز سے صرف کر دیا کہ اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا، وہ چیز آپ سے ضائع ہوگی، وہ وقت آپ کے ہاتھ سے نکل گیا اور اب وہ دوبارہ لوٹ کے آپ کے پاس نہیں آئے. یعنی یہی وہ احساس ہے، یہی وہ کیفیت ہے کہ جو ائمہ طاہرین اور اولیاء خدا کو تڑپ آتی ہے، کہ ان کی تڑپ اور ایک ہم ان کے اندر جو کیفیت دیکھتے ہیں کہ ایک لفظ اور ایک حرکت بھی ان کی مہملات میں سے نہیں ہوتی. مہمل یعنی کہ جس جو غیر ضروری ہے، حرام اور مکروہ تو بہت دور کی بات ہے، یعنی ایک حرکات و سکنات میں سے ایک چیز بھی مہمل نہیں ہوتی، غیر ضروری نہیں ہوتی. تو اس کی تہ میں کیا ہے کہ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ زندگی کا ایک ضائع شدہ لمحہ آخرت کے ایک درجے سے محروم نہیں. اگرچہ کہ ہم ان باتوں کو کہتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کر پاتے. تو بات جو تھی وہ آپ کی خدمت میں یہی عرض کرنا تھی کہ توحید کے حوالے سے خاص طور سے، کیونکہ توحید تمام انسان کے عقائد اور نظریات کی بنیاد ہے. اگر توحید درست ہے، کیونکہ تمام نبیوں نے، پیغمبر اکرم نے یہی سے بات شروع کی کہ لا الہ الا اللہ کی بنیادیں صحیح ہو گئیں تو ہر چیز صحیح ہو جائے گی، اور اگر یہاں پر خرابی واقع ہو گئی تو باقی ہر چیز خراب ہو جائے گی. توحید کو قرآن نے اور امیر المومنین علیہ السلام نے کس انداز سے سمجھا، کیسے بیان کیا؟ یعنی کہ جب ہم نے نہج البلاغہ سے یہ سارے کلمات پڑھے تو اس کو ایک حد تک ہم چاہتے ہیں کنکلوڈ کر لیں تاکہ اصل بات سمجھ میں آ جائے. توحید کے حوالے سے ہمارے پاس تین مقامات ہیں، یعنی توحید کے تین درجات ہیں، توحید باریکہ ہے. ایک درجہ وہ ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ جو عقلی اور حکمت کے مطالب پر مبنی ہے، عقل و حکمت سے سمجھ میں آتا ہے، اس کے بغیر سمجھ میں نہیں آئے. توحید کا ایک پہلو وہ ہے کہ جو عاقل اور حکیم سے متعلق، کہ جیسے امیر المومنین علیہ السلام نے جتنے کلمات ارشاد فرمائے جو میں نے آپ کی خدمت میں بھی بیان کیے تھے، کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ خدا کی سمدیت اس کی طرف اشارہ کرنے سے ختم ہو جاتی ہے. خدا کی سمدیت، جس نے خدا کو لائق اشارہ سمجھا اس نے اس کو سمجھ نہیں جانا، جس نے اس کے لیے کیفیت کو بیان کر دیا اس نے اس کی وحدانیت کو ختم کر دیا. خدا فاعل ہے لا باضطراب عادتیں، لیکن آلات اور حواس و محسوسات کی حرکت کے ذریعے سے عالم نہیں، فاعل نہیں. خدا عالم اور علیم ہے لیکن کچھ سیکھنے کی وجہ سے نہیں ہے. خدا کی صفات کے اندر تغیرات نہیں پیدا ہوتے انسانوں کی طرح. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ توحید کے وہ مطالب ہیں کہ جن کا تعلق عقل و حکمت سے، عقل و حکمت سے ہے. کہ جب تک انسان عاقل اور حکیم نہیں ہوتا اور وحی کی رہبری اور رہنمائی حاصل نہیں کرتا، اس وقت تک ان مطالب کو نہیں سمجھ پائے گا. توحید کا دوسرا درجہ جو ہم نے بیان کیا وہ کیا ہے؟ آیات آفاقی و انفسی میں غور و فکر، یعنی وہ چیزیں جو لائق مشاہدہ ہیں، جو آپ اپنے حواس سے محسوس کر سکتے ہیں، ان محسوسات اور مشاہدات کے ذریعے سے خدا کو پہچانیں. یہ توحید کا ایک اور درجہ ہے. کہ جیسے ہم نے نہج البلاغہ کے خطبات دیکھے کہ مور اور چمگادڑ اور آسمان اور زمین، اور قرآن کریم نے بھی کہا کہ سن رحیم آیاتنا فلا فاق وفی انفسہم، ہیں کہ ہم نے اپنی آیتیں دکھائیں لوگوں کو. کہاں دکھائیں؟ آفاق میں بھی دکھائیں، زمین و آسمان میں بھی دکھائیں، اور ان کے اپنے نفوس میں بھی دکھائیں. یہ دونوں قسم کی آیتیں قابل مشاہدہ اور لائق محسوس ہیں، لائق احساس ہیں، کہ انسان اپنے نفس کو بھی محسوس کر کے اس کی صفات کو پا سکتا ہے، اور انسان اپنے ارد گرد جو کائنات ہے اس کے اندر بھی خدا کے کاموں کا مشاہدہ کر سکتا ہے. یہ دوسرا درجہ توحید. اور تیسرا درجہ توحید کا ہے جس کا تعلق انسان کے عمل سے ہوتا ہے، کہ ہم نے یہ بات زور دے کر کہی کہ دین میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو ہماری بات، اور خود امیر المومنین علیہ السلام بھی اپنے خطبہ اول کے جملے ہیں اس میں بھی یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ اول دین معرفت خدا ہے، اور خدا کی معرفت اس کی تصدیق، خدا کی معرفت اس کی تصدیق. تصدیق کیا ہوتی ہے؟ تصدیق ہوتی ہے عمل کے ذریعے سے. تصدیق ہوتی ہے عمل کے ذریعے سے، یعنی انسان کے لیے خدا کی معرفت حاصل کرنا، خدا کو پہچان لینا کافی نہیں ہوتا جب تک کہ وہ معرفت تصدیق باعمل میں نہ تبدیل ہو جائے. تو یہ تصدیق سے کیا مراد؟ کہ جو کچھ آپ نے خدا کی معرفت حاصل کی، وہ اس معرفت نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ اپنی زندگی کو توحید کے سانچے میں ڈال دیں. یہ اگلا مرحلہ ہے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب معرفت اپنے کمال پر پہنچ جاتی ہے، یعنی خدا کی شناخت اور معرفت اپنے کمال پر پہنچی اور اس نے مجبور کیا کہ آپ اپنی زندگی کو توحیدی بنا لیں. یہ توحید کا تیسرا پہلو، توحید عملی. توحید عملی کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کو توڑنا. توحید عملی کیا ہے؟ توحید عملی کیا ہے؟ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں جاتے ہوئے خدا کی بنیاد پر مطمئن اور پرسکون رہنا. یہ توہین عام ہے کہ یہ چیز کہاں سے اخذ ہو رہی ہے, یہ رویہ, یہ اسوا, یہ کہاں سے اخذ ہو رہا ہے؟ یہ محض توہین سے اخذ ہو رہا ہے کہ ہم حضور کے بارے میں بھی, آئمہ کے بارے میں بھی اس قسم میں چھوٹے چھوٹے واقعات پڑھتے ہیں کہ پیغمبر کا بھی ایک واقعہ ہے بہت مختصر سا کہ جہاں پر اکثر ہمارے اسکول کی کتابوں میں بھی ہے کہ ایک کافر آیا, آپ درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے, آپ کی تلوار ساتھ رکھی ہوئی تھی اور اس نے تلوار اٹھا لی اور کہا کہ اے محمد تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو آپ نے وہیں لے کے لیٹے اطمینان سے جواب دیا اللہ, اور اس نے یہ سنا, اس کا ہاتھ کانپا اور تلوار گر گئی, اور آپ نے تلوار اٹھائی اور اس سے پوچھا اب مجھے بتاؤ کہ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ کہ جو بچانے والی ہستی ہے تم نے تو اس سے تعلق نہیں پیدا کیا, ایسا نہیں کہ خدا تمہارا رب نہیں ہے. لیکن ایک بات بہت اہم ہے, یعنی یہ ہم اس کو ہم نے جو کچھ مجالس درج کی تھی اس میں بھی میں نے اس بات کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی تھی, میں اس کی تکرار کرنا چاہوں گا یہاں پر کہ وحی کے حوالے سے جب ہم بات کر رہے تھے تو ہم نے یہ چیز دیکھی تھی کہ قرآن کریم میں وحی صرف وہ چیز نہیں ہے کہ جو نبیوں تک پیغام آتا ہے, بلکہ شیاطین بھی اپنے اولیاء کی طرف وحی کرتے ہیں. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ لِيُجَادِلُوكُمْ, تاکہ وہ جدال و فساد برپا کریں. شیطان کی وحی اور شیطان کے کام کرنے کے انداز کو قرآن کریم نے تین حصوں میں, تین اسٹیجز میں بیان کیا. پہلا کیا ہے کہ وہی کہتا ہے بڑا اول لن نہ ہوں کہ میں ان کو بھٹکاؤں گا, گمراہ کروں گا, رستے سے بے راہ کروں گا. دوسری منزل پر وہ کہتا ہے بڑا امن نیم نہ ہوں, ان پر منیت اور احسان جتاؤں گا. اور تیسرے مرحلے پر کہتا ہے بڑا عام مرن نہ ہوں, ان کو امر کروں گا, ان کو حکم دوں گا. شیطان اصلاً انسان پر ایک ذرہ برابر بھی قابو اور اختیار نہیں رکھتا, ایک ذرہ برابر بھی. یہ بات بالکل قرآن کریم کی آیتوں سے واضح ہے. انما لیس لہ سلطان, کہ خدا نے شیطان کو اولاد آدم پر, ابن آدم پر ذرہ برابر بھی تسلط عطا نہیں کیا. کہ آپ سمجھیں کہ شیطان جو ہے وہ ہمیں زبردستی مجبور کر سکتا ہے کچھ کرنے پر, نہیں. اس لیے اس نے رستہ کیا ڈھونڈا, اول لن نہ ہوں, وسوسوں کا رستہ. اور وسوسوں کا رستہ کس انداز سے کہ جو چیز انسان کے لیے بارغبت ہوتی ہے اس کو سجا کے اس کے سامنے لے آتا ہے. جس چیز سے رغبت ہوتی ہے, بات یاد رکھیے گا, بہت اہم ہے, جس چیز سے رغبت ہوتی ہے. یعنی آپ یہ نہ سمجھیے کہ شیطان ہر ایک کو گناہ کے ذریعے سے بہکاتا ہے. جس چیز, یہ اصول کہاں سے اخذ ہوا ہے؟ جو قرآن سے اخذ ہو رہا ہے کہ حضرت آدم صفی اللہ کو بہکایا کیا کہہ کے کہ آؤ میں تمہیں ایسے درخت کا پتا بتاؤں کہ جو ہمیشہ کی زندگی کا درخت, اور ایسے ملک کی خبر دوں کہ جو بلاؤ زوال سے پاک ہے. کیونکہ آدم اس وقت فطرت پہ تھے, آدم کے سامنے کوئی اور چیز نہیں تھی, آدم محض فطرت پہ تھے, اور فطرت ایسے کمال کو چاہتی ہے کہ جس میں بلاؤ زوال نہ ہو. اس فطری خواہش کو سوار کے لایا ان کے سامنے, جیسے نوجوان نوجوانوں کے لیے, چاہے وہ اس بات کو مانے یا نہ مانے, لیکن سب سے زیادہ بڑا چیز شہوتیں ہوتی ہیں, اس لیے نوجوانوں کے سامنے وہ چیز رکھی جاتی ہے. اگر ایک دیندار شخص ہے جو واقعی دین سے محبت کرتا ہے تو اس کے لیے دین کو سجا کے لاتا ہے, اس میں سے انحراف کی راہ پیدا کرے. اور دین میں, میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ دین میں انحرافی رستے کے پیدا کرنے کا سب سے آسان نسخہ کیا ہے کہ آپ کسی دیندار انسان کو خود پسندی میں مبتلا کرا دیں. یہ سب سے آسان نسخہ ہے جس میں بہت آرام سے لوگ پڑ جاتے ہیں. کہ دینداری ہے اور دیندار بھی آپ تعریفیں کرنا شروع کر دیں کہ آپ تو اتنے اچھے, آپ تو اتنی اچھی بات کرتے ہیں, آپ کی نماز کا کیا کہنا, آپ اتنی خوبصورت تلاوت کرتے ہیں. بس پتا کہ شیطان کے پاس دیندار انسان کو بہکانے کا سب سے بہترین نسخہ یہ ہے اس کی تعریفیں کرنا. اور کیونکہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو اپنی تعریف کو پسند نہ کرتا ہوں, ہر انسان پسند کرتا ہے. لیکن بس فرق کیا ہوتا ہے, فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ جو مومن ہیں وہ اپنی تعریف کو حقیقتاً خدا کی تعریف سمجھتے ہیں. خیال صنعت صانع ہے پاک بینوں مقول میر انیس, کہ جب مومنین کی نظر کسی بھی حسین صورت پر پڑتی ہے تو وہ صورت پہ نہیں پڑتی, صانع پہ پڑتی ہے. خیال صنعت صانع ہے پاک بینوں کو, جن کی نظریں پاک ہیں ان کو بنانے والے کی یاد آ جاتی ہے کسی حسین صورت پر دیکھ کے. بس فرق یہ ہوتا ہے. اور یہ مرحلہ ہے اخلاص. اس مرحلے کو اخلاص کہتے ہیں, یعنی کہ اس جگہ پر آ کر شیطان بے بس ہو جاتا ہے کہ جب انسان کی نظر توڑنی ہو جائے, جب تعریف میری ہو اور میں اس کو خدا کی تعریف سمجھوں, تب شیطان کے پاس کوئی رستہ باقی نہیں رہتا. تو کس طریقے سے پہچانتا ہے کہ جس چیز کی آپ کو رغبت ہے, جس چیز کو آپ سب سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں. یہ واقعہ بھی یقیناً آپ نے سنا ہوگا, بیان کیا جاتا ہے بنی اسرائیل کے ایک عبادت گزار کا. بنی اسرائیل کے ایک عبادت گزار کا واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو اپنی عبادت میں بے انتہا شدید, بہت زیادہ مضبوط عبادت کے بارے میں, اور جس سے روایتوں میں ہے کہ شیطان نے اپنے بہت سارے شاگردوں کو بھیجا کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اس عبادت سے ہٹاؤ, گمراہ کرو, وہ مختلف قسم کے گناہوں کو سنوار کے اس کے سامنے لائے, لیکن اس نے نظر نہیں کی اس طرح. آخر میں شیطان نے کہا کہ تم سب بے وقوف, تم اصل چیز نہیں سمجھتے. اس نے کہا اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں. اس نے خود ایک عابد کا روپ بھرا, یعنی کہ جیسے عبادت گزار بندوں کی شکل ہوتی ہے, اس کے برابر آ کے بیٹھ گیا عبادت کرنے. اور ظاہر ہے کہ شیطان جن ہے, انسانوں جیسے مخلوق نہیں کہ جس کو انسانوں جیسی احتیاجات اس طریقے سے لاحق ہوتی ہیں. اب وہ دن رات عبادت کیے چلا جا رہا ہے, یہاں تک کہ جو یہ بنی اسرائیل کا عابد تھا اسے بھی اس کی جانب متوجہ ہونا پڑا. آخر میں کہ یہ کیسا بندہ عابد آ گیا ہے کہ جو کسی بھی ضرورت کے لیے بھی عبادت سے اتنا ہاتھ نہیں اٹھاتا, کہ میں تو ہوائی جہاز ضروریات کے لیے اٹھتا ہوں عبادت کو چھوڑ کر, یہ تو اس کے لیے بھی نہیں جاتا. یہ کیسا, اس سے ترکیب پوچھنا چاہیے. کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی دلچسپی کہاں تھی, اس کی دلچسپی اور رغبت تھی عبادت میں. یہ شیطان کے بہکاوے کا ایک ایسا اصول ہے کہ جسے ہمیں بہت باخبر رہنا چاہیے کہ جو ہماری رغبت کا ذریعہ ہے اسی رستے سے ہی آتا ہے. یعنی ہر ایک کے پاس گناہوں کی راہ سے نہیں آتا, معصیتوں کی راہ سے نہیں آتا. پھر اس نے آخر کار, یعنی کہ اب اس نے جب متوجہ کرنا چاہا شیطان کو, جو بس صورت عابد وہاں موجود تھا, اب اس نے بھی اپنے زہد و تقوی کے اظہار کے لیے کہ میں نے متوجہ بھی ہونا چاہتا, میں اتنا زیادہ اپنی عبادتوں میں منہمک ہوں کہ میرے پاس تمہاری بات سننے کا بھی وقت نہیں ہے. آخر اس نے زبردستی پکڑ لیا اس کو کہ بھئی مجھے بتاؤ کہ یہ تمہاری اس قدر عظیم عبادتوں کا راز کیا ہے, کس طریقے سے تم اس قابل ہو گئے ایسی عبادت کرنے کے. اس نے کہا کہ اصل میں مجھ سے ایک ایسا گناہ سرزد ہو گیا تھا کہ اب جب بھی میں عبادت کو ترک کرنے کا خیال دل میں لاتا ہوں تو وہ گناہ میری نظروں کے سامنے آ جاتا ہے اور مجھے عبادت سے ہٹنے نہیں دیتا. اب دیکھیے اب اس منتر کا کاٹ کیا ہے؟ معرفت. عبادت سے نہیں کٹے گئے جان. یہ جو جان اس نے پھیلایا ہے یہ عبادتوں سے کٹنے والا نہیں ہے, محض عبادتوں سے. اس کے لیے چاہیے ہے معرفت. اسی لیے امام علیہ السلام نے کیا فرمایا, اول الدین معرفت ہو. دین کی ابتدا ہی معرفت سے ہوتی ہے, چیزوں کی درست شناخت سے ہوتی ہے. جو حقائق کی درست شناخت نہیں رکھتا وہ دیندار نہیں بن سکتا. دیندار محض عبادتوں سے نہیں بنا جاتا. تو اب اس نے کہا کہ یہ مجھ سے گناہ سردار ہو گیا. تو وہ کہنے لگے یہ تو ایک بڑا اچھا طریقہ ہے ایسے عبادت گزار بننے کا کہ جس میں انسان 24 گھنٹے خدا کی عبادت میں مشغول رہے. تو مجھے بھی بتاؤ کیا طریقہ. اس نے کہا کہ تم چلے جاؤ, یعنی کہ وہ کسی پہاڑ میں کسی باغ میں بیٹھا ہوا تھا, کہا چلے جاؤ شہر میں فلاں محلے میں اور وہاں یہ عورت ہے اور اس کے ساتھ ایک رات گزار کے چلے آنا. پہنچ گیا. اب اسے رغبت کس چیز سے تھی؟ عبادت سے تھی. اگر رغبت کس سے ہوتی؟ خدا سے ہوتی. رغبت خدا سے ہوتی تو انسان کو پھر کچھ اور باتیں بھی سمجھ میں آ جاتی. وہاں وہ پہنچا اور جب اس عورت کے گھر کا دروازہ اس نے کھٹکھٹایا اور اس سے اس خواہش کا اظہار کیا تو وہ لرز اٹھی. میں جانتی تھی کون. اس نے کہا کہ یقیناً جس نے آپ کو بھیجا ہے وہ شیطان. اس لیے کہ اب تک آپ جو عبادت کر رہے تھے وہ خدا کی خاطر کر رہے تھے اور اب اس کے بعد آپ جو عبادت انجام دیں گے وہ گناہ کی خاطر انجام دیں گے. کہ اب تک آپ کی عبادتوں کا محرک خدا تھا لیکن اب جو چیز آپ کو عبادت کے لیے متحرک رکھے گی وہ خدا نہیں ہوگا, وہ یہ گناہ ہوگا. دیکھیے یہ معرفت کہ انسان حقائق کو درست پہچانتا ہے تو کہاں سے کہاں پہنچتا ہے. اس نے اس کو واپس بھیج دیا اور جب وہ واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ جو برابر میں عبادت گزار تھا وہ غائب ہو چکا ہے کیونکہ وہ اپنا کام کر چکا سمجھ رہا تھا. کہ میں نے کہا اسی رات کو اس عورت کا انتقال ہوا اور وہ اس حالت میں پڑی ہوئی تھی کہ محلے میں سے کوئی شخص اس کو دفنانے کے لیے تیار نہیں تھا. اس زمانے کے پیغمبر پر خدا نے وحی کی کہ فلاں محلے میں میری ایک ولی ہے, جاؤ اس کو جا کے رکھنا. یہ کیا ہے؟ یہ معرفت کام کرتی ہے انسان کے لیے. اور یہ جملہ خود اتنا میں اپنی زندگی میں جو سیکھا, ایک بات بار بار ذہن میں آتی ہے کہ معرفت اس روشن چراغ کو کہتے ہیں کہ جو زندگی کے ہر اندھیرے میں روشنی کرتا ہے. یعنی یہ چیز مجھے خود بہت دفعہ محسوس ہوئی کہ اور کوئی چیز نہیں انسان کو کام آتی لیکن جو آپ نے خدا کو جتنا پہچانا جو اس کی معرفت حاصل کی وہ چیز آپ کی زندگی کے اندھیروں میں روشنی کرتی رہتی ہے اور آپ کو تنگ و تاریک راہوں سے نکال کر روشن رکھتی ہے. تو سب سے پہلا کام کیا ہے ابلیس کا؟ ولا اوغل لن نہ, یہ والی چیز چھینوں گا. ولا یعنی رستے سے بھٹکا دینا. کہ انسان ایک صحیح رستے پر چل رہا ہے, سب سے پہلا کام اس کو صحیح رستے سے ہٹانا. اور رستے سے ہٹانے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ جو چیز اس کو سب سے زیادہ مرغوب و محبوب ہے اس رستے سے ہٹانا, وہ سامنے لا کر اس راہ سے بھٹکانا. یعنی ہمیں اس بات کا خوش نہیں ہونا چاہیے کہ ہم مثال کے طور پر سنیما گھر بھی جاتے, ہم فلمیں نہیں دیکھتے, تو وہ تو شیطان کو بھی پتا چل گیا کہ ہم یہ کام نہیں کرتے. اب وہ اس رستے سے تھوڑی آئے گا آپ کے پاس. اب وہ نماز کے رستے سے آئے گا آپ کے پاس کہ میں نے اتنی بہترین نماز پڑھی. اس رستے سے آئے گا, یوں بہکائے گا آپ کو, رستے سے ہٹائے گا. اب آپ کو یوں بہکائے گا کہ دیکھو مجھے قرآن میں میں نے کتنا اچھا غور کیا. یہاں پر بھی آیت اللہ بہجت کا ایک جملہ مجھے یاد آتا ہے بہت حسین, یعنی کہ انہوں نے کچھ جملے ایسے کہے کہ جو ہم ایک بات پڑھتے ہیں کبھی, کہ جو علم کے میدان میں مبتدی ہوتے ہیں, نئے نئے وارث ہوتے ہیں, وہ علمی مطالب کو اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ ان کی گفتگو بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے، مشکل الفاظ اور اصطلاحات کا استعمال کرتے ہیں. لیکن جو علم کے کمال پر پہنچ جاتے ہیں وہ علم کو ایسے بیان کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ زندگی کا ایک سادہ ترین جملہ بیان کر دیا. اور یہ چیز ہمیں بہت زیادہ دیکھی کہ زیادہ فلسفہ بگاڑنا انہی لوگوں کی کام ہوتا ہے کہ جو ابھی درمیان راہ میں پورے طور سے بات کو سمجھ نہیں پائے، لیکن جو حقیقت اور سچائی کو سمجھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد بالکل جیسا پانی پلا دینا، کسی آب حیات دے دینا. تو احمد اللہ بہجت کے دو تین جملے ایسے کہ جو بہت ہی حسین لگے. ایک تو وہی ہے کہ آپ نے بہت سنا ہوگا کہ جس چیز کو جانتے ہو اس پر عمل کرو تو خدا تمہیں وہاں تک پہنچا دے گا جو تم نہیں جانتے. بہت ہی حسین، پتہ نہیں کتنے دفتر ہر علم بن رہے ہیں اس جملے کے اندر، بہت ہی حسین. اور دوسرا جملہ انہوں نے کہا کہ انسان کے لیے سب سے دشوار مسئلہ ہے ریاکاری، کیسے بچائے اپنے. یعنی واقعی ہم نماز پڑھنے میں توجہ کر رہے ہیں لیکن اب اطراف میں لوگ بھی بیٹھے ہیں، اب خاموشی دماغ میں خیال آئے کہ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں یا ان کو نہیں دیکھنا چاہیے، ایک عجیب تجربہ. انہوں نے اس مسئلے میں بہترین نسخہ بیان کیا. انہوں نے کہا کہ تم خدا کے لیے ریاکار بن جاؤ، بس تمہیں ریاکاری کرنا ہے، ٹھیک ہے، ریاکاری سے پیچھا نہیں چھوڑو. ریاکاری کو ترک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خدا کے لیے ریاکار بن جاؤ. اور اس کو انہوں نے سمجھایا جملے میں کہ دیکھو انسان جو ہے اگر کسی کو دکھانا چاہتا ہے، شو آف کرنا چاہتا ہے تو اچھے سے اچھے کو ڈھونڈتا ہے نا. انہوں نے جملہ کہا کہ تم اچھے کپڑے پہن کر کسی گدھے کے سامنے تو نہیں جاتے کہ اس کو جا کے دکھاؤ گے دیکھو میں کتنے اچھا لباس پہن کے آیا، بلکہ کسی انسان کو تلاش کرتے ہو. تو اگر تمہیں ریاکاری کرنا ہی ہے تو سب سے بہتر وہ کون سی ہستی ہے کہ جس کو تم دکھاؤ، جس کے سامنے شو آف کرو؟ خدا سے بہتر کوئی ہستی ہے؟ خدا سے بالاتر کوئی ہے؟ تو بس اپنی زندگی کو ایسا بنا لو کہ خدا کے لیے ریاکار بن جاؤ. تو کتنا حسین جملہ ہے، کیونکہ ایک نفسیات میں ایک بات، ایک بحث آتی ہے کہ ول پاور سے، ول پاور کو یوز کرنے میں انسان اکثر فیل ہو جاتا ہے، وش پاور کو استعمال کرنا چاہیے. یعنی جو چیز چل رہی ہے اسی اپنی تمنا کو تھوڑا سا موڑ لیں. وش پاور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک طوفان آ رہا ہے اس کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے. ول پاور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک طوفان کا بالکل سامنے آ کے مقابلہ کرنا، اس میں انسان گرتا بھی ہے ٹوٹتا بھی ہے. وش پاور کا مطلب یہی ہے کہ چیز وہی ہو، فطری ہو، بس اس کے رخ کو تھوڑا سا موڑنا. یہ کام زیادہ آسان ہوتا ہے کرنا. انہیں ریاکاری ٹھیک ہے، ہم نہیں کہہ رہے کہ ریاکاری سے چھوڑو، لیکن اتنا تو اپن کو استعمال کرو کہ ریاکاری اس کے لیے کرو جو سب سے بہتر ہے، کم از کم اتنی تو اپن استعمال کرو. بہت بہت حسین. تو بلا اضلنہم، کہ یہ گمراہ کرے گا، سب سے پہلے رستے سے بھٹکائے گا، اور راہ سے بھٹکانے کے بعد کیا کرے گا؟ ہم پر احسان جتائے گا کہ دیکھو میں نے تمہیں انہیں راہ سے گمراہ کیا، اور کہے گا دیکھو میں نے کتنا اچھا راستہ دکھایا. نوجوانوں کے ساتھ کالج میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہ پہلے کوئی صاحب آئے انہوں نے سگریٹ پکڑا لی، اسی طریقے سے بگڑتے ہیں، سگریٹ پکڑا دی اور چلو یہاں چلتے ہیں، ادھر بیٹھتے ہیں، ادھر بیٹھتے ہیں، صحبت میں جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ معذرت نہیں کرے گا آپ سے جس نے آپ کو پہلی دفعہ خدا نخواستہ کسی بری چیز کی لت لگائی، بری صحبت میں بٹھایا. وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے کوئی غلط کام کیا، بلکہ آپ سے کہے گا دیکھا میں نے تم کو کتنا اچھا زندگی، کتنے نئے رخ سے روشن کرایا. تم پڑے رہتے تھے ایسے ہی کونے میں اپنے والدین کی باتیں سنتے رہتے، دیکھو میں نے تمہیں کتنی بہترین زندگی سے روشن کرایا. یہ کام یہ شیطان جو ہے دوسرے مرحلے پر جس رستے کو، جو غلط چیز سکھائی، اسی کے لیے آپ کو احسان جتانے والا بن کے آ جائے. اب یہ کیا ہو رہا ہے، اس کی ایک مثال دماغ میں آتی ہے کہ آپ نے کبھی مکڑی کو دیکھا ہے کہ جس طریقے سے وہ مکھی کو اپنے جالے میں پھنساتی ہے, کبھی اس کو دیکھیے گا اور کہ کس انداز سے وہ اس کو اپنے جال میں پھنسا کر اس کو پھر ہر طرف سے بے بس کرتی ہے. بالکل یہی کام جو ہے نا یہ شیطان انسان کے ساتھ کرتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ شیطان کا جال ہوتا بھی لبیت العنکبوت ہی ہے. ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت, کہ جس میں کوئی جان نہیں ہوتی, کوئی جان نہیں ہوتی, لیکن اس کے باوجود انسان اتنا بے جان بن جاتا ہے کہ اس بے جان جال میں پھنس جائے. تو والا امن نیم نہ ہو من نیت اور احسان. اور جب انسان اگر دوسرے مرحلے پر بھی پھنس گیا, اس سے باہر نہیں نکلا, تو اب تیسری جگہ کیا آ گئی, والا عامر نہ ہوں, اب میں عامر بن کے حاکم بن کے اب اس کو چلاؤں گا. اور اس موقع پر اگر خدا نہ خواستہ شیطان انسان پر عامر بن جائے تو یہ وہی مرحلہ ہوتا ہے کہ جب مکھی جاتی ہے, کہ پھر یہاں سے نکلنا اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے, پھر تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے. تو گفتگو جو ہم کر رہے تھے وہ یہی کہ اس بات کو سمجھیے کہ انسان کے پاس مواقع ضرور ہوتے ہیں, لیکن ایک اسٹیج پر آ کر زندگی یوں کہیے کہ بہت خطرناک دی جاتی ہے. اور وہ مرحلہ ہوتا ہے جیسے ہمارے ساتھ جیسے لوگوں کے حالات و واقعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس نے ایک اپنی غلط چوائس کے ذریعے, غلط انتخاب کے ذریعے سے اپنے کو اس بیت العنکبوت میں پھنسا دیا, اور پھر اس کے بعد اس سے نکلنا انسان کے بس کی بات ہوتی نہیں ہے. بلکہ یہ میں آپ کو بالکل ذاتی طور تجربہ بتاؤں کہ جب انسان 40-45 سال کے سن کو کراس کرنے لگتا ہے, اس وقت ایک معمولی سے معمولی گناہ کا اثر بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. نوجوانی میں ہم آسانی سے دھو سکتے ہیں, یعنی بالکل میرا ذاتی تجربہ ہے کہ اب غلطیوں کی گنجائش بہت کم رہ جاتی ہے. جتنا جتنا انسان اپنے انجام سے نزدیک ہوتا جا رہا ہوتا ہے, جتنا جتنا اس کا نفس میچور ہوتا چلا جاتا ہے, اس کے پاس غلطیوں کی گنجائش بھی اتنی ہی کم ہوتی چلی جاتی ہے. کہ ابھی معمولی سی غلطی آپ کر دیں اور اگر آپ متوجہ ہیں پورا دن اذیت میں گزرتا ہے, تکلیف ہوتی رہتی ہے اس کی کہ یہ کیا کر بیٹھے. اور اگر آپ چاہیں, یعنی اور اس میں سب سے خطرناک پہلو کیا ہے کہ آپ استغفار بھی پڑھتے ہیں, آپ سجدے میں جا کے استغفر اللہ بھی بول رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ کو واضح طور سے محسوس ہوتا ہے کہ اثر نہیں ہو رہا. یعنی واضح طور سے آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ اس چیز کا استغفر اللہ کا اثر نہیں ہو پا رہا. تو یہ وقت مختصر ہے, وقت محدود ہے, اس میں ہمیں حقائق کو سمجھنا ہے اور اپنے آپ کو اس شیطانی پھندے سے بچانا ہے. تو میں اپنی گفتگو جو بنیادی ہم بات کر رہے تھے اس کی طرف پلٹوں کہ قرآن اور اہل بیت نے توحید کے حوالے سے تین درجات کا تذکرہ کیا, تین مقامات کا تذکرہ کیا. ایک توحید عملی, کہ انسان اپنی عملی زندگی میں توحید کو کیسے نافذ کرے, توحید کے مطابق کیسے بسر کرے. ایک فرمائش اس اعتبار سے, اور اس کی مثالیں قرآن کریم میں بھری پڑی. دوسرا مرحلہ توحید کا کیا ہے کہ آفاق اور انفس, یعنی ان آیات الہیہ کے مشاہدے کے ذریعے سے توحید تک پہنچنا جنہیں آپ محسوس کر سکتے ہیں. اور تیسرا درجہ وہ ہے کہ جو محسوسات سے بالا تر ہے, اور وہ درجہ ہے عقل و حکمت کا. اس بات پہ خاص طور سے توجہ کیجیے گا کہ یہ جو معقولات کا درجہ ہے یہ محسوسات سے بالا تر ہے. اسی وجہ سے اولیاء خدا کے واسطے سب سے زیادہ دلچسپی کا باعث یہی پہلو, اور عوام الناس کے لیے سب سے زیادہ بیزاری کا باعث یہی پہلو. کیونکہ عوام جو ہیں عقل نہیں رکھتے, اگر وہ تاریخ آپ کے ذہن میں ہو جو ہم نے عقل کی بیان کی تھی, وہ عاقل نہیں ہوتے. کیونکہ وہ عاقل نہیں ہوتے اس لیے عقل و حکمت کی گفتگو کو بھی پسند نہیں کرتے. عقل و حکمت کی بنیاد پر جو بات کی جائے, اور کیونکہ انبیاء اور مکتب نبوت سے تعلیم یافتہ افراد عاقل اور حکیم ہوتے ہیں، لہذا وہ اس سے ہٹ کر کسی بات کو پسند نہیں کرتے. یہ ایک یہاں پر بہت کنٹراسٹنگ ایک سچویشن آ جاتی ہے. اور اسی چیز کو شاید کیونکہ کچھ علماء نے ایک جملہ کہا ہے کہ پیغمبر اکرم کا ایک لفظ ہے کہ مجھے اتنی اذیت ہوئی جو کسی نبی کو نہیں. اس کی شاید وجہ یہی ہے کہ پیغمبر اکرم کو اپنی پوری زندگی میں اپنے اہل بیت کے علاوہ کوئی ملا ہی نہیں کہ جس سے وہ اپنے دل کی بات کر سکے. اور پیغمبر اکرم عقل و حکمت کے جس معیار پر فائز تھے، وہاں پر جب وہ اپنے اطرافیان کی گفتگو سنتے ہوں گے تو نامعلوم کیا حال ہوتا ہوگا. اور اگر یہ نبی مرسل کی جگہ کوئی عام فلسفی اور حکیم ہوتا تو وہ شاید کسی جنگل کی راہ لیتا. کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک واقعہ بیان ہوتا ہے کہ وہ کسی نے دیکھا کہ وہ آبادی سے نکل کے ویرانی کی طرف دوڑ رہے ہیں. پوچھا کہاں جا رہے ہیں، کس سے فرار کر رہے ہیں؟ کہنے لگے احمق سے. کہ جس کو میں احمق کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جس کو بات سمجھانا چاہتا ہوں اور اس کی سمجھ میں نہیں آتی، تکلیف ہے. تو توحید کے یہ تین براہ ہیں، عقل و حکمت. عقل و حکمت سے مراد کیا کہ جب آپ خدا کے لیے کہیں کہ وللہ الامثال العلیا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، یہ سارے کے سارے مراتب توحید عقل سے سمجھے جا سکتے ہیں. آپ کے پاس کوئی ذریعہ کسی مشاہدے اور محسوسات کا نہیں ہے کہ جو آپ کو یہ سمجھا سکے کہ خدا کیسے انسان اور اس کے دل کے بیچ میں. محسوسات میں سے کوئی بات یہ نہیں سمجھا سکتی. محسوسات میں سے انسان ہرگز اس جگہ تک نہیں پہنچ سکتا کہ خدا جو ہے وہ رگے گردن سے کیسے نزدیک ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ وہوا معکم اینما کنتم، کہ جس حال میں بھی تم ہو وہ تمہاری معیت میں ہے. یہ محسوسات نہیں ہے، یہ معقولات ہیں. اور معقولات جیسا ہم نے بہت زیادہ زور دے کے بیان کیا کہ معقولات عالم بالا کی حقیقتوں کا نام ہے. معقولات انسان کی قوت فکری کو نہیں کہتے. کہ اگر آپ پڑھیں تو عوالم کی جو سٹیجز بیان کی گئی ہیں تو عالم عقل جو ہے وہ بالکل اوپر جا کے آتا ہے. یعنی آپ عالم ملکوت سے گزر جائیں، اس کے اوپر عالم جبروت ہے اس سے گزر جائیں، عالم مشیت سے گزر جائیں، تب جا کے آخر میں عالم عقل آتا ہے. اور اسی وجہ سے جس مخلوق کو خدا نے سب سے پہلے خلق کیا اس کو عقل اول بھی کہا جاتا ہے. تو عقل کو یہ نہ سمجھیے گا کہ عقل ہماری قوت فکری کا نام ہے، بلکہ عقل ایک جوہر ہے کہ جو خدا کا تحفہ نصیب ہوتا ہے انسان کو جب انسان علم اور عدالت پر قائم ہو جاتا ہے، تب عقل نصیب ہوتی ہے اس کو، تب حکمت نصیب ہوتی ہے. اور اس حکمت کا سب سے پہلا درس کیا ہوتا ہے؟ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. پہلا جملہ جو لقمان حکیم کی وصیت کریں وہ یہی ہے، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. کہ توحید پر قائم ہونا، توحید کو برقرار رکھنا عملی، عرفانی، مشاہداتی اور عقلی جتنے معیارات انسان کو میسر ہیں اس کے لیے. تو اس گفتگو کو میں سمیٹوں کہ اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ توحید کے جو مختلف مراحل ہیں وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں اور ان میں سے ایک دوسرے پر قربان ہے، ایک دوسرے میں فنا ہے. توحید عملی فانی ہے، توحید عرفانی. پھر اس جملے کو بہت غور سے سمجھیے گا. اور اسی لیے میں کیا تھا کہ اگر وہ موقع تو میں اس کو لکھ بھی دوں ان باتوں کو. ایک منٹ آپ مجھے دیجیے گا کہ میں اس کو لکھ دوں. توحید کے تین مراحل اور تین درجات. ہم اب یہاں میں فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم ان میں سے کس درجے پر پائے جاتے ہیں. ایک جگہ قرآن نے یہ فرمایا کہ ہم تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں، کائنات میں، اور تمہارے اپنے نفوس میں. یہ اصول توحید کا ذریعہ ہے جو میں نے دوسرے مرحلے پہ لکھا کہ توحید کیا ہے بربنائے معرفت نفس اور مشاہدات آفاق، یعنی زمین و آسمان جتنی بھی مخلوقات عالم خارج میں پائی جاتی ہیں، ان کے مشاہدے کے ذریعے سے انسان کو خدا تک پہنچنا چاہیے، خدا سمجھ میں آنا چاہیے، کیونکہ یہ سب کچھ آیات خدا ہے. اور اس سے بالا تر اگر انسان اپنے نفس کی معرفت حاصل کرنے پر قادر ہو جائے تو معرفت نفس توحید کے اس سے بالا تر درجے تک انسان کو پہنچ سکتی ہے. کہ جو کچھ آپ آفاق اور عالم میں مشاہدہ کر کے توحید کے جس مرتبے پر پہنچتے ہیں اس سے بالا تر درجے تک پہنچ جاتے ہیں معرفت نفس کے ذریعے سے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ عرفان نفس عرفان رب تک لے جاتا ہے انسان. لیکن جن مطالب کو سورہ اخلاص میں بیان کیا گیا، جو کچھ سورہ حدید کی ابتدائی چھ آیتوں میں آیا، جو امیر المومنین علیہ السلام نے خطبہ اول اور خطبہ 184 میں بیان فرمایا، یہ اس سے بھی آگے کی چیزیں. اور صرف وحی کی رہنمائی میں میسر ہوتی ہیں اور عقل و حکمت کے ذریعے سے درک کی جاتی ہیں. یہ اس سے بالا تر چیزیں، قل ہو اللہ احد تک پہنچنا یہ معمولی انسان کا کام نہیں ہے. قل ہو اللہ احد کی معرفت کے ساتھ اس کی حقیقت کو سمجھنا، اس کو جذب کرنا، یہ بہت بہت بالا تر درجے کے انسانوں کی بات. اور کچھ افراد ایسے ہیں کہ جن کی اپنوں کو خدا کامل کر دیتا ہے، خدا کی رحمت اور عنایت سے انہیں اپنے اپنوں کا کمال نصیب ہوتا ہے، تو وہ ان رہبران الہی کی سرپرستی میں ان آیات الہیہ کا مشاہدہ بھی کر سکتے ہیں. انہیں ہمارے لیے بہت زیادہ دقت اور دشواری اس مسئلے پر ہے، اس جگہ پر ہے کہ ہمارے لیے یہ سب باتیں محض لفظ ہیں. اور میں ایک درجے پر ایک جگہ آپ لوگوں سے معذرت بھی طلب کرنا چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں کہ جن کو ہم ابھی دیکھنے اور محسوس کرنے کے قابل نہیں ہیں، میں وہ باتیں کیوں اتنی زیادہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، لیکن اسی نیت کے ساتھ کہ ہمیں کم از کم پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن اور اہل بیت ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں، کس جگہ تک ہمیں پہنچانا چاہتے ہیں، ان کی نظروں میں اپنے شیعہ کا کیا معیار ہے، تاکہ اگر ہمارے حق لیے یہ نصیب نہیں ہے تو ہم اس تک پہنچنے کی حد تک امکان کوشش کریں اور دعا کریں. لیکن یہ تمام مطالب ہمارے مشاہدے سے باہر ہیں، ہم اپنے نفس